پاکستان میں صدرات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکی سینٹ نے پاکستان، مصر اور لیبیا کے لیے غیر ملکی امداد میں کٹوتی کی ترمیم کو مسترد کرتے ہوئے امریکی حکومت کو آئندہ 6 ماہ کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ریپبلکن کے جنوبی ریاست کے کینٹکی کے نمائندہ سینیٹر رینڈ پال نے مہم چلائی تھی کہ سینٹ اس بل کے حق میں اس وقت تک ووٹ نہ دے جب تک پاکستان، مصر اور لیبیا کے لیے غیر ملکی امداد میں کٹوتی نہ کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینیٹرز یہ وضاحت کریں کہ جو لوگ بقول ان کے امریکہ مخالف احتجاجوں میں ان کا اور ان کے جھنڈے کا احترام نہیں کرتے، انہیں اربوں ڈالر کی امداد کیوں دی جائے۔ سینٹ نے، جس میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، پال کو 10 کے مقابلے میں 81 ووٹوں کی اکثریت سے شکست دی، اور ان کے ریپبلکن ساتھیوں میں سے بھی زیادہ تر نے ان کی ترمیم کے خلاف ووٹ دیے۔ اب صدر اوباما اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے دستخط کریں گے۔ متنازع گستاخانہ فلم کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں جمعے کو ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں 23 افراد کی ہلاکت کے بعد ہفتے کو حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں میں لگ بھگ 200 افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ بڑی تعداد میں املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا، جن میں سینما گھر، گاڑیوں کے شو روم، بینکوں کی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ مظاہرین نے جمعے کی شب صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں ایک چرچ کو بھی نظر آتش کر دیا۔ پاکستان میں سیاسی، مذہبی اور سماجی حلقوں کی جانب سے پرتشدد احتجاج، خاص طور پر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے واشنگٹن میں اپنی ہم منصب ہنا ربانی کھرس سے ملاقات میں پاکستان کی حکومت کی جانب سے ملک میں امریکی سفارتی دفاتر اور عملے کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے انتظامات کو سراہا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ہفتے کے صبح ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ بغیر پائلٹ کے جاسوس طیارے سے داغے گئے میزائلوں کا ہدف افغان سرحد سے ملحقہ گاؤں محمد خیل میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی ایک گاڑی تھی۔ پولیس نے توہین مذہب مقدمے میں رمشا مسیح کے خلاف عبوری چالان سیشن عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ مقدمے کی سماعت کرنے والے سول جج کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے ہفتے کو مقدمے کی سماعت نہ ہو سکی۔ اس سے قبل 7 ستمبر کو اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے رمشا کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر اس مسیحی لڑکی کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل سے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ امریکی سینٹ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ہفتے امریکی بینکوں پر سائبر حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن نیٹورک سی اسپین سے ایک انٹرویو میں جوزف لیبرمین نے، جن کا تعلق مشرقی ریاست کنیٹیکٹ سے ہے، کہا کہ جے پی مارگن، چیز اور بینک آف امریکہ کی ویب سائٹوں پر یہ حملے ایران کی القدس فورس نے کرائے ہیں، جو اس کے پاسداران انقلاب کا ایک یونٹ ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کی جوہری ترقی کی سرگرمیوں کے خلاف ایک پابند نہ کرنے والی قرارداد بھی منظور کی ہے۔ سینٹ نے ہفتے کے صبح تقریباً متفقہ طور پر 1-90 ووٹوں سے یہ بل منظور کیا۔ پابند نہ کرنے والی قرارداد میں خاص طور پر یہ الفاظ شامل کیے گئے کہ اس قرارداد کو فوجی طاقت کے استعمال اور اعلان جنگ کی اجازت تصور نہ کیا جائے۔ ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے، جو جنوبی ریاست کینٹکی کے نمائندہ ہیں، اس قرارداد کو نامنظور کرتے ہوئے اپنا واحد ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد فوجی طاقت استعمال نہ کرنے کا ایک جواز فراہم کرتی ہے۔ شام کی فوجوں اور باغیوں کے درمیان متعدد علاقوں میں شدید لڑائی ہو رہی ہے، اور فری سیرین آرمی باغی گروپ نے کہا ہے کہ وہ اپنا کمانڈ سینٹر ترکی سے شام منتقل کر رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن عناصر نے کہا کہ تازہ لڑائی ہفتے کے روز حلب کے علاقے میں ہو رہی ہے، جہاں مسٹر اسد کی فوجیں باغیوں کے اس مضبوط گڑھ کو توڑنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت کی خبر رساں ایجنسی سنا نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کے پناہ گاہوں پر حملوں سے 20 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں ڈیرل اسمتھ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پاکستان میں پرتشدد واقعات کی سیاسی اور مذہبی قیادت کی جانب سے مذمت، نقصان پہنچانے والوں کا تعین اب کیسے ہوگا، جن لوگوں نے جانی اور مالی نقصان پہنچایا پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو۔ پروگرام کے دوسرے حصہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ لیبیا میں آپ کو پتا ہے کہ پرتشدد مظاہرے ہوئے اور ان مظاہروں میں ایک امریکی سفیر اور 3 ان کے سفارتی عملے کے ارکان وہ مارے گئے، لیکن آج لیبیا کے عوام نے ان متشدد مظاہرین کے خلاف جن کا تعلق عسکریت پسند گروہوں سے بتایا جاتا ہے ان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، اور جن کو وہ جہادسٹ یا جہادی کا نام دیتے ہیں ان کے کمپاؤنڈ پہ اٹیک کیا اور ان کو بھاگنے اور فرار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیں گے۔ یہ احتجاج کی ایک صورت لیبیا میں آج مختلف انداز میں نظر آئی۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم پاکستان امریکہ تعلقات کو دیکھیں گے اور آخر میں بات ہوگی کرکٹ پہ۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت مذہبی اور سیاسی قائدین پاکستان کے اندر گزشتہ روز ہونے والے مظاہروں کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ ان مظاہروں میں تشدد درایا تھا اور کئی ایک شہروں میں جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ مختلف ماہرین اس کے نقصان کا مختلف انداز میں اندازہ لگا رہے ہیں۔ کچھ کے خیال میں کم از کم 15 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور جانی اور مالی نقصان جو جانی نقصان ہوا ہے یقیناً اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ تشدد پہ جو مائل ہوئے، جو اس کے ذمہ دار تھے، ان کو ہم ویڈیو فلمز کے ذریعے ٹریس کریں گے اور ان کا ٹرائل کریں گے۔ ان کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے، کتنا سچا ہے اور کتنا حقیقت کے قریب ہے؟ جس کاز کے لیے یہ احتجاج کیا گیا تھا، اس یعنی مذہب کے نام سے جڑے ہوئے مقدمات میں بڑے بڑے اور بھی نام ہیں جن کے خلاف بہت سارے نقادوں کے بقول ٹرائل تک ہونا ممکن نہیں ہے، تو کیا اس میں وہ پہلے تو ان تک پہنچنا، ان کو ٹرائل کرنا، اور پھر کیا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کے خلاف ٹرائل بھی کر سکیں گے؟ اور اگر نہیں کر سکیں گے تو اس طرح کے بیانات کا کیا فائدہ ہے؟ دوسری طرف پاکستان کی مذہبی قیادت بھی بذات خود یہ اعتراف کر رہی ہے کہ اس طرح کے مظاہرے نہیں ہونے چاہیے تھے، اس طرح کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ، جو آرگنائزر اس طرح کے احتجاج کے دوران تشدد کو روک نہیں سکتے، انہیں یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کے مظاہروں کا اہتمام کریں۔ بات بہت اچھی ہے، لیکن اگر یہ مظاہروں سے پہلے سامنے آ جاتی اور یہ میسج مظاہرین پہ پہلے پہنچ جاتا تو اور زیادہ بہتر ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ ایک بہت ریئیکشن نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے وہاں پہ جو آڈینس ہے، وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں، ان کا انٹلیکٹ لیول ان باقیوں کے نسبت خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ بہتر ہے۔ وہاں پہ ایک شدید ریئیکشن ہے، ایک سوز ہے، ایک ملال ہے، ایک دکھ ہے، اور جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر گزشتہ روز اس پہ یقیناً بہت سارے پاکستانی جو ایک دل رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، ان کے خیال میں قطن یہ عشق رسول کی نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے یہ احتجاج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے، اور وہ انسانیت کے ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیتے ہیں، تو یقیناً ان کے نام پہ ہونے والے مظاہروں میں انسانوں کا قتل اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ پاکستان کے اندر یہ مظاہرے تشدد کی صورت کیوں اختیار کر گئے؟ مسلم دنیا سمیت ان ممالک میں بھی احتجاج ہوئے ہیں جہاں پہ مسلمان مینورٹیز میں ہیں، لیکن پاکستان کے اندر تشدد کیوں آ گیا؟ وہاں پہ سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان کیوں ہوا؟ اس کا انالیسز ہم لیں گے، ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ آج تمہید کچھ تھوڑا زیادہ ہو گئی، لیکن شاید یہ جذبات کی بھی عکاس ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز ایجوکیشنسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے بھی آپ انہیں جانتے ہیں، لیکن تعلیم اس پہ ایک عمر سے وہ فوکس کرتے آ رہے ہیں، لٹریسی پہ، اور سب سے زیادہ جہالت کے خلاف ایک طرح سے جہاد ہے ان کا۔ حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر، ممتاز ریلیجیس سکالر ہیں، اور مذہبی اعتبار سے رہنمائی ان کے فریضوں میں آتی ہیں۔ ڈاکٹر خالدہ زکی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر آف سوشیالوجی، مشیگن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، اینتھروپالوجسٹ ہیں، یعنی علم بشریات اس کی ماہر ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ رویے کیوں متشدد ہو جاتے ہیں انسانوں کے اندر، اور خاص طور پہ جس خطے سے بنیادی تعلق ہے ہمارا بھی، اور پاکستان جس پہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ باقی ملکوں میں بھی احتجاج ہوا، تقریباً تمام مسلم ممالک میں خاص طور پہ، اور ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان مینورٹی میں، انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہاں تک کہ یورپ کے کئی ملکوں میں احتجاج ہوا، پاکستان کے اندر ہی اتنی ہلاکتیں کیوں احتجاج میں؟
دیکھیے، جہاں تک اس مظاہرے کا تعلق ہے اور اس دن کو منانے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی غلطی تو حکومت نے کی اس کو ریاست کے ذریعے منانے کا اعلان کر کے اس دن کو، اور ریاست کے ذریعے سے اس دن کو منانے کا غالباً ان کا اندازہ یہ تھا کہ اس سے وہ جو ایک بہت بڑی تعداد تقریباً 60 کے قریب آرگنائزیشن ہیں, گروپس ہیں, مذہبی اور سیکٹیرین, ان کو وہ خوش کر سکیں گے, ان کو پیمپر کر سکیں گے اور ان کی ہمدردیاں گین کر سکیں گے. اس لیے انہوں نے اس دن کو ریاست کی سطح پہ منانے کا اعلان کیا.
صحیح.
ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ریاستی سطح پہ اس دن کو منانے کے اعلان سے اور چھٹی دینے کی وجہ سے اس سے انکریج ہوگی, ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھے گا اور اس کو بڑھاوا ملے گا.
آپ کے خیال میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ کچھ کیا گیا یا واقعتا نہیں تھی؟ لیکن اگر ہم نیتوں پہ شک نہ کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے تو ایک طرح سے گائیڈ کیا پبلک ایموشنز کو کہ ہم عشق رسول میں منا رہے ہیں, تو غالباً یہ خیال تھا کہ لوگ نفل پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کریں گے.
دیکھیے, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کو کس طرح قابو کیا جائے گا, کون قابو کرے گا, انہیں اندازہ تو تھا. اسی لیے انہوں نے ہیلی کاپٹرز کا انتظام بھی کیا ہوا تھا اسلام آباد کے لیے, انہوں نے رینجرز کو اور فوج کو بھی الرٹ کیا ہوا تھا کہ ضرورت پڑی تو آپ کو بلائیں گے. انہوں نے کنٹینرز رکھ کے بعض سڑکوں کو بند کرنے کی کوشش بھی کی تھی.
ٹھیک ہے, جو سینسٹیو ایریاز تھے
کہا جا سکتا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے,
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ تشدد کیوں آ گیا. اگر آپ اس کی فارمیشن کو دیکھیں, جو لوگ سڑکوں پہ تھے اس میں بہت کم لوگ آپ کو سیریس پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ اس کی کلپنگز دیکھیں اور ٹی وی پہ جو کوریج آئی ہے, اس میں بیشتر لوگ جو یہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور لوٹ مار کر رہے تھے وہ ٹین ایجرز تھے اور وہ غیر سنجیدہ عناصر تھے, وہ جس قسم کی حرکتیں.
تو اس کو بھی سکرین کرنے کی تو ضرورت ہوگی یقیناً, اس کی اجازت تو بالکل نہیں ہو سکتی. وہ ٹین ایجر ہیں یا شر پسند ہیں اور وہ اس کاز میں شامل ہو گئے ہیں تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم جی ہمارے ساتھ ہیں حاجی حنیف طیب صاحب, فارمر فیڈرل منسٹر اور ممتاز ریلیجیس اسکالر ہیں. حاجی حنیف طیب صاحب, آپ کے خیال میں مذہب کے نام پر ہونے والا احتجاج اور اس کے اندر اتنا تشدد, اتنی شدت, کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ آپ کے خیال میں کیوں ہوا یہ سب کچھ کل کے دن میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے
صحیح.
کہ ایک دن یوم عشق رسول کے نام سے منایا جا رہا ہے اور ایک فلم کے خلاف پروٹیسٹ کر کے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے, اس میں پروٹیسٹ کرنے والے لوگ انتہا پسند کچھ شامل ہو گئے
صحیح.
پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کم از کم 5,000 جلوس نکلے ہوں گے کل پورے پاکستان میں
صحیح.
اگر 5,000 جلوسوں میں سے 4,975-80 جلوس پر امن تھے, درود شریف پڑھتے ہوئے آرام سے, پیار سے, محبت سے گزر گئے
صحیح.
اور اس میں سے کراچی, لاہور, پشاور, مردان اور ایک دو جگہ اور بھی جو میں مس کر سکتا ہوں, وہاں پر یہ واقعہ بھی صبح جمعے سے پہلے کہیں نہیں ہوا
صحیح.
جمعے کی صبح بھی جلوس نکلتے رہے, جمعے کی نماز میں احتجاجی پروگرام مساجد میں چلتے رہے, جمعے کے بعد شام کو ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق جس پر یقیناً حکومت کو اور ایجنسیوں کو نظر رکھنی چاہیے تھی
صحیح.
ان کی ذمہ داری تھی کہ ایسا کوئی عنصر داخل نہ ہو جائے, اور داخل نہ ہونے کے لیے, نظر رکھنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے صاحبزادہ حاجی فضل کریم نے ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے جنرل سیکرٹری میں نے حنیف طیب نے بارہا ٹیلی ویژن انٹرویو میں دو دن پہلے سے حکومت کو متوجہ کیا
صحیح
تھا
کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہماری مذہبی جو اکابرین قیادت ہے ان کی ذمہ داری تھی نا, جمعہ کا دن تھا, اس کو خاص طور پہ اس فورم کو استعمال کیا جا سکتا تھا. پبلک کو ادروائز کیوں نہیں بتایا جاتا کہ تشدد نہیں, کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے؟
جمعہ کو جس مسجد میں نے جمعہ پڑھا, 4 مرتبہ اس امام نے کہا کہ دیکھیے, تشدد کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے
صحیح.
آپ صرف درود شریف پڑھتے ہوئے, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ اس ریلی میں شریک ہوں
صحیح.
اور پھر
اور متشدد نہ ہوں, یہ آپ کے خیال میں میسج دیا گیا. ہم ڈاکٹر خالدہ زکی صاحبہ کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں, پروفیسر آف سوشیالوجی ایٹ میشیگن یونیورسٹی, اینتھروپولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر خالدہ زکی صاحبہ, آپ کا بھی خیر مقدم. آپ سے سوال میں بالکل بنیادی کروں گا, یہ جس پارٹ آف دا ریجن, دنیا کے جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں جس ایریے میں, آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے رویوں میں تعلیم کا عمل دخل ہے، تربیت کہیں پہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا جذباتیاتی محض اس پہ حاوی ہے؟ کیسے آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں گے، کیا کہاں پہ کمی ہے؟
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
پہلے تو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ میں سوشیالوجی کی پروفیسر ہوں اور مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی.
جی میں نے یہی تعارف کروایا.
جی وہ تھوڑا سا اینتھروپولوجی اور سوشیالوجی ڈفرینٹ ہے.
صحیح صحیح.
تو وہ کوئی بات نہیں. اچھا آپ نے یہ بڑی اچھی بحث جا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہر مسلمان کو اس فلم کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سن کے دیکھ کے تکلیف پہنچی ہے.
صحیح.
جو بڑی نیچرل سی بات ہے، اور چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی ملک کا مسلمان ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ کہ اب اس میں آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تو اس احتجاج کو ایکسپریس کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں.
صحیح.
اب دیکھیں لبنان میں میں نے دیکھا، دوسرے ملکوں میں دیکھا کہ لوگوں نے چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، کندھوں پہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
جی.
اور وہ پیسفلی جا رہے ہیں، جو بھی ان کے نعرے ہیں وہ لگا رہے ہیں.
صحیح.
بالکل جائز ہے، اور ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کو پروٹیسٹ کرے.
بالکل.
اگر کرنا چاہتا ہے. بات جو اس میں صحیح طریقے سے ہمارے ساؤتھ ایشیا یا پاکستان میں نہیں ہوتی ہے، اس میں ریسپانسیبل بیہیویئر نہیں ہوتا ہے.
صحیح.
وہ ریسپانسیبلٹی جو ہے وہ تعلیم سے آتی ہے، تربیت سے آتی ہے، اور آپ کی جو سوسائٹی کے قوانین اور شہریت کی جو اصول ہیں اس کی پابندی سے آتی ہے.
دو باتیں، ایک تو یعنی تعلیم، اور ایک دوسرا نقطہ نظر آپ نے قانون کی بات کی ہے. یہاں پہ امریکہ میں بھی، حتیٰ کہ پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں، لیکن قانون کی رٹ یہاں پہ موجود ہے، اس طرح کی وائلیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ سب پہ برابر اپلائی ہوگا.
بالکل.
کیا لگتا ہے یہ مدر پدر آزادی کا تصور کیوں ہے ان ریاستوں کے اندر، یا ریاست کیوں نہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے ان موقعوں پہ؟
نہیں، یہ ریاست تو اپنی موجودگی کا، جیسی پاکستان میں اس وقت ریاست ہے، وہ تو بہت احساس دلاتی ہے. پولیس لے آؤ، کنٹینر لگا دو، ڈنڈے لے کے آؤ، لوگ وائلنس بیہیویئر کریں، ان کو مارو، دیکھیں نا آپ لوگ مر جاتے ہیں. شرمناک بات یہ ہے کہ وہ انوسینٹ مر جائیں گے آج وہاں پہ جو مر گئے ہیں، کل کو کوئی ان کو یاد بھی نہیں رکھے گا. بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا، ہزاروں لوگ مرے، پراپرٹیز توڑی، ہزاروں نہیں وٹ ایور نمبر، مجھے یاد نہیں اب آ رہا. اور دوسرے، جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے، مجھ سے میرے ہمارے یہاں پہ جو فرینڈس ہیں، کالیگ، اسٹوڈینٹس سارے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ افسوس کی بات بہت ہوئی کہ آپ کے ملک میں ایسا ہوا، جیسے سلمان تاثیر کا مرڈر ہوا، انہوں نے ہار پہنا دیے مرڈرر کو. اچھا وہ مجھے پوچھتے ہیں یہ ایسے وقت تو یہ اپنی ہی پراپرٹی، اپنی ہی کاریں، اپنی ہی چیزیں کیوں توڑتے ہیں؟
اور ایسے دوسرے کو فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. یہ بالکل ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایسا احتجاج جس میں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس سے ایک تو آپ اپنا امیج کیا دے رہے ہیں دنیا کو، اور نقصان پہنچانے والوں کو آپ کس طرح کی پیغام آپ کمیونیکیٹ کریں؟ ایک مختصر سی بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی،
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com.
جی
تھوڑا سا اور
پروگرام میں آپ کا خیر مقدم تمام مہمانوں کا، اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پرتشدد مظاہروں کی. آج کھل کے مذمت ہو رہی ہے پاکستان کے مذہبی اور سیاسی دونوں حلقوں کی جانب سے، اور یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس احساس، اس ادراک کے باوجود جو معقولیت کی بات ہے وہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچتی؟ معقول باتیں کی جاتی ہیں، کیا وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، یا وقت کے بعد کی جاتی ہیں اس لیے ان کا اثر نہیں ہوتا؟ یہ ہم کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر اور ممتاز ریلیجیس اسکالر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں ممتاز ایجوکیشنسٹ، اور ڈاکٹر خالد ازکی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر آف سوشیالوجی ایٹ مشیگن یونیورسٹی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پھر میں آپ نے جی
میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب آپ دیکھیں تعلیم و تربیت کی طرف سے یہ میسج ان کو پہلے آتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، آتا ہے، یہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے. بات تربیت کی ہے کہ وہاں پہ رولز آف پروٹیسٹ نہیں سکھائے جاتے، وہاں پہ پراپر ارینجمنٹس، گائیڈنس ان کی نہیں ہے، اور بچوں کو شروع سے, پروٹیسٹرز کو شروع سے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ لائف کی ویلیو ہے. میں ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں, یہ سب پہ لاگو نہیں ہوتی ہے.
دیر
آر ویری مینی فائن پیپل آلسو جو اچھے بیہیویئر,
میں ایک یہی بات کروں کہ بہت سارے اچھے بیہیویئر کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں, مطلب ڈاکٹر میڈیسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بذات خود, ایک عمر سے وہ معقولیت کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, ویسے یہ بھی آپ کے اس ایریا میں آتا ہے کہ معقولیت کی بات جلدی سفر نہیں کرتی, اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سسٹم امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر خالد ازکی صاحبہ, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو معقول باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات اتنی تیزی سے کیوں نہیں قبول ہوتی یا سنی جاتی, اور نامعقول باتوں پہ ہی ہمیشہ کیوں زیادہ توجہ دیکھنے کو ملتی ہے؟
وہ اس لیے کہ بہت سارے وہاں پہ فورمز ہیں جو اپنا اپنا میسج اور اپنی اپنی انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ابھی پولیٹیکل سکورنگ کی بات کی ہمارے ایک پینلسٹ نے, دوسرے ہمارے گورنرز کی بات ہوئی کہ وہاں پہ پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک اصول ہوتے ہیں اچھی سٹیزن شپ کے, شہریت کے, جو آل دا وے تھرو آؤٹ ان کو سکھانے چاہیے. جب دیکھیے نا, آپ کی گورنمنٹ نے وہاں پہ ایک پبلک ہالیڈے کر دی, پہلے تو آپ اس کا, کسی اور ملک میں یہ نہیں ہوا, آپ اس کا نقصان دیکھیں, اکانومی
اس کی کافی شدت جو ہے بہت زیادہ ہوگی. جی ڈاکٹر پروفیسر میڈیسن صاحب, آپ کے خیال میں, سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ ہماری مختلف ایشوز پہ جب آپ اپنے پینلسٹ کے, اپنے جو اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, دانشور ہیں, ان سے بات ہوتی ہے, ان کے اندر بھی ایک مایوسی نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں, اتنے عرصے سے بول رہے ہیں, ٹی وی کا ایک نیا میڈیم آ چکا ہے, لیکن بات کہیں اثر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اب کنڈیم کر رہے ہیں اسے, جو ریلیجیس لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز, وہ کل کہیں دستیاب نہیں تھے, کسی جلوس کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی.
صحیح.
وہ کہیں نظر نہیں آئے, انہوں نے کسی جلوس کو لیڈ نہیں کیا. مسجد میں پروٹیسٹ کرنا اور چیز ہے, اور جب لوگ سڑکوں پہ نکال دیے انہوں نے,
صحیح,
اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی بڑا لیڈر جو ہے ریلیجس یا پولیٹیکل وہ موجود نہیں تھا, اور وہ اپنے آپ فیصلہ کر رہے تھے کہ انہیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے.
تو پروفیسر صاحب, آپ کے خیال میں اگر اس ایگزامپل کو سامنے رکھیں اور اس پچھتاوے کے احساس کو سامنے رکھیں جو آج ہمارے سامنے بیانات کی صورت میں آ رہا ہے, تو کیا پھر ایسے ملک میں جہاں پہ پہلے ہی دہشت گردی کا سامنا ہے, جس ملک کو, جہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوریوں کا ادراک پہلے سے موجود ہے, تو کیا وہاں پہ اب یہ طے ہو نہیں جانا چاہیے کہ اس طرح کے بے ہنگام مظاہروں کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ریاست ہر صورت میں اپنی ریٹ قائم رکھے گی؟
ریاست کی ریٹ جو ہے اسی, میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ریاست کا رویہ جو ہے, ہماری حکومت کا رویہ جو ہے وہ معذرت خواہانہ ہے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح چھٹی کا اعلان کر دینے سے اور سرکاری سطح پہ یہ دن مناتے تھے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی اور اسلام کی حرمت, عزت اور محبت جو ہے وہ شخص کے دل میں ہوتی ہے, اس کے لیے کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ڈنمارک کے کارٹونوں کا مسئلہ ہوا تھا, اس وقت بھی جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں 90 موٹر سائیکل صرف لاہور میں جلائے گئے تھے, 20 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی تھی, اور 3 بینکوں کو لوٹا گیا تھا اور ان میں آگ لگائی گئی تھی.
صحیح.
یہ تجربہ موجود تھا.
جی.
اور اب جو کچھ ہوا اس میں 30 آدمیوں کو ہلاک.
تو آپ مختصرا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تجربہ جو خاص طور پہ اس سے پہلے بھی ایک ہو چکا ہے, اور آج گزشتہ روز جس میں ہم نے 30 کے قریب جانے ضائع ہوئی, لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت یا آئندہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اس سے استفادہ کرے گی اس تجربے سے, اور اس کے مطابق آپ نے حکمت عملی بنائے گی؟
تو مجھے پتا نہیں ہے آئندہ کی حکومت کا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کا کوئی ایسا پروگرام میرے ذہن میں یا میری اس میں نہیں ہے نظر میں کہ وہ ان لوگوں کو لگام ڈالنے کی کوشش کریں اور ان کو کنٹرول کرنے.
صحیح. جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے اور حکومتی اداروں کی ریٹ کی بات ہے, اس پہ بہتر ہمیں رسپونڈ کر سکتی ہیں نوشین سعید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ممبر پارلیمنٹ ہیں, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے تعلق ہے, جو کہ ایک اتحادی حکومت حکومت کی اتحادی جماعت ہے. نوشین سعید صاحب آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر اور ممتاز ریلیجیس اسکالر. پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کی آپ گفتگو سن رہی تھیں, اور ڈاکٹر خالد زکی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر آف سوشیالوجی ایٹ مشیگن یونیورسٹی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کل جو کچھ ہوا کیا وہ درست تھا؟ حکومت نے یوم عشق رسول منانے کی کوشش کی تھی, کیا وہ درست حکمت عملی تھی یا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تھی, اور کیسے روکا جائے اس طرح کے تشدد کو پاکستان میں جو در آ رہا ہے؟
جی بہت شکریہ. میں نے ایکچولی آپ کے باقی مہمانوں کی بات نہیں سن سکی, میں ابھی کنیکٹ ہوئی ہوں. بات یہ ہے کہ کل کا بہت بہت افسوس ہم سب کو ہے, کیونکہ ہم چلے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کرتے اور اگر آپ دنیا کو یہ دکھاتے کہ جی ہم نے سیمینار کیے ہیں, ہم نے اسکولز میں, ہم نے کالجز میں, ہم نے ہر ایک جگہ اسلام اور اپنے رسول اللہ کی اچھی باتیں اور بتانے کی کوشش کرتے تو شاید کچھ اور ہوتا, لیکن اور دنیا کو ایک امیج کچھ اور جاتا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا امیج بہت خراب ہوا ہے, اور اگر یہ وہ لوگ جو اس قسم کی فلمیں یا باتیں یا بینر یا کارٹونز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے ان کو یہ بات بتانی ہے اور پروو کرنی ہے کہ ہم ایک وائلنٹ دیش نہیں ہے, اور ہمارا ریلیجن اور ہمارا پروفٹ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ.
کیسے پروو کریں گے یہ بات آپ کے خیال میں؟ کیا مؤثر طریقہ ہو سکتا تھا احتجاج کا؟
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کل افسوسناک بات یہ ہوئی کہ گورنمنٹ نے سوچا کہ وہ پہلی وہ اسلامک اسٹیٹ بنیں گے جو نیشنل لیول پہ ایک قسم کا احتجاج لانچ کریں گے, لیکن اور انہوں نے ایک منٹ کے لیے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے ملک کی لولیسنس کیا ہے, اگر آپ لوگوں کو لیڈر لیس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو کیا بنے گا. اور لوگ جب آئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں پولیس بھی اتنی نہیں تھی, اور لوگوں کو ایک قسم کی کھلی چھٹی مل چکی تھی کہ وہ ڈنڈے اور پیٹرول اور پتہ نہیں کیا کیا لے گئے, اور کتنا انہوں نے نقصان پہنچایا, اور جو امیجز گئے وہ بہت برے.
اچھا نوشین, کچھ لوگ اس کو جو ہے نا, مطلب یہ اگرچہ مذہب اور عشق رسول کے نام پہ یہ ریلی تھی, لوگ کچھ یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں
سیدھا ہے نا, وہ کسی کے کہنے یا کسی کی کوئی فلم بنا رہے یا اس سے نہیں خراب ہوتا, اور ہمارا جو بلیف ہے وہ ہمارا ہمیشہ رہے گا. لیکن ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے, اور وہ یہ کہ اس قسم کے جو شوشے لوگ چھوڑتے ہیں اس پہ ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کل اتنا برا ریئیکٹ کیا, اور میں آپ کو بتاؤں یہ اس پہ نہیں تھا ریئیکشن, یہ وہ کورسز تھی جو کہ میں آپ کو بتاؤں مدرسے کے کچھ انڈاکٹرینیٹڈ بچے نکلائے, یوتھ فرسٹریٹڈ جو ہے وہ نکل آئی, جو گورنمنٹ کے خلاف لوگ تھے وہ نکل آئے, اور ہر انسان اپنی ایک بیٹ اتارنے.
میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو باقی فرسٹریشنز ہیں کیا وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی وہ اس میسج کو وہ لوگ نہ سمجھتے ہوں کہ ان کو بڑا پرام رہنا ہے, لیکن جو باقی پولیٹیکل اینگل پہ سوشیو پولیٹیکل فرسٹریشنز ہیں ان کی وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی آپ کے خیال میں؟
بالکل, میں سمجھتی ہوں ہر 100% جو ریفلیکٹ ہو رہی اتنا کر وہ یہی تھی, آپ کی یوتھ, آپ کے مدرسہ کے اسٹوڈنٹ جن کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا, آپ کے جو اینٹی گورنمنٹ فورسز تھیں, یہ سارے کے سارے ایک ساتھ باہر نکلے, اور انہوں نے اپنی وہ ورنٹ اور اپنی وہ فرسٹریشن.
لیکن یہ کہیں نہ کہیں ویسے اس کو روکنا پڑے گا. حاجی حنیف طیب صاحب چونکہ ہمارے ساتھ فارمر فیڈرل منسٹر ہیں اور ریلیجیس اسکالرز بھی, انہیں سے ہم پوچھتے ہیں. حاجی صاحب, مذہب کا نام جو ہے وہ جیسے اس سے پہلے آپ نے گفتگو سنی, میں ڈائریکٹلی آپ کے پاس وہ آنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر خالد زکی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب ہم یہاں پہ امریکہ میں مختلف انٹلیکچوئلس کے ساتھ بات کرتے ہیں, مختلف پروفیسرز کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسی اپروچ ہے, یہ کیسی سوچ ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی, اور اس سے جو تاثر مذہب کا بھی جو جاتا ہے وہ بھی کوئی دنیا پہ اچھا مذہب نہیں جاتا ہے. اب تو مختلف فورمز پہ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ ہے ایک وائلنس جو بلٹ ان ہے. آپ اس تشخص کو کیسے رد کر سکتے ہیں, اور اسلام کا جو بنیادی تشخص ہے جس کو امن کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اس کو کیسے اجاگر کیا جائے دنیا پہ؟
اگر آپ ڈیپلی اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ جائے گی کہ جن جن جگہ پر جن جن لوگوں نے وائلنس کیا, جس کی تمام فوٹیجز ٹیلی ویژن کیمراز میں موجود ہے, محفوظ ہے, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ وائلنٹ لوگ تھے کہ جن کو افغان جہاد کے موقع پر پیسے بھی دیے گئے, اسلحہ بھی دیا گیا, اور ان لوگوں نے رشیا کو ختم کرنے کو ایک اپنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ اسلحہ بھی لیا, اور پھر وہ اسلحہ اور پیسہ جو تھا اس کے اندر ان کے اندر وہ وائلنس پیدا ہو گیا.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے آج بھی مذہبی قیادت کا یا مذہبی لوگوں کا روپ دھارا ہوا ہے, تو اس میں تو اور بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے. حاجی صاحب,
میرے کو اپنی بات پوری کرنے دی جائے تو زیادہ بہتر ہے.
جی فرمائیے.
فرمائیں تو میں خاموش بھی ہو سکتا ہوں.
جی جی.
میری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو وائلنٹ بنانے والے کون لوگ تھے اس کو بھی ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آج بھی ان لوگوں کو وائلنٹ بنانے کے لیے کون لوگ مذاکرات کرتے رہتے ہیں, مدد کرتے رہتے ہیں, اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی جو 90% سے زیادہ لوگ پر امن تھے, ایک منٹ آپ کی گفتگو میں ان کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ 90% سے زیادہ لوگ جو پر امن تھے انہوں نے واقعتاً محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ کیا. باقی جن لوگوں نے کیا یقیناً وہ بہت زیادہ شدید قابل مذمت ہیں.
ٹھیک ہے, ایک مظاہرے کی صورت میں نے یہاں پہ, چونکہ اگین جیسے ہم میڈیا تو بہت مؤثر ہے کہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کا بھی ایک اپنا امپیکٹ ہے. گزشتہ روز میں اپنے فیس بک پہ پیج پہ دیکھ رہا تھا مختلف لوگوں نے جو تصویریں لگائیں, کیسا بلانکا میں بھی احتجاج ہوا, لوگ ایسے جیسے کہتے ہیں کہ وہ قیام کی حالت میں تھے جیسے نماز پڑھ رہے ہوں اور امیرکن کونسلیٹ کے سامنے کھڑے تھے. ایک احتجاج کی وہ بھی صورت تھی, وہ کتنی اپیلنگ ہے, اور ایک احتجاج کی وہ صورت ہے جس میں آگ ہے, جس میں خون ہے.
انڈونیشیا میں, بیلجیم میں, تھائی لینڈ میں, جہاں جہاں کے بھی فوٹیجز پاکستان میں دکھائی گئی ہیں, بڑے پرامن کھڑے ہیں, گرو شریف پڑھ رہے ہیں.
اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یا ہوگا آگے چل کے کم از کم؟
نہیں, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور حکومت کو خاص طور پر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ وہ لیڈرشپ جس کو اس وقت موجود, میں موجود تھا اپنے کراچی شہر میں, لیکن جو لوگ چھٹی کا اعلان کرتے ہیں ان کی سب کی لیڈرشپ کو خود سڑکوں پر صورتحال کو مینج کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے
وہ ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, چونکہ وقت کی کمی کے باعث سوالات بہت سارے ہیں اور شاید اس کے اندر دکھ بھی کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہو. یہاں پہ گزشتہ روز یہاں پاکستان کی فورن منسٹر ہنا ربانی خار, آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں, ایک تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی سیٹنگ تھی, نشست تھی, ان کے ساتھ یہ سوال بھی کیا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کھل کے کیوں سامنے نہیں آتی اور یہ کہتی کہ امریکہ کا اس میں قصور نہیں ہے, کیونکہ یہ جو مظاہروں میں امریکہ کے خلاف ایک نفرت کو ہوا دی جاتی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میں بذات خود اس فورم پہ اعلانیہ کہہ رہی ہوں اور پاکستان کی لیڈرشپ ان کے بقول یہ میسج دے رہی ہے, انہوں نے کائرہ صاحب کو کوٹ کیا, یہ میسج دے رہی ہے کہ چونکہ امریکہ کی لیڈرشپ اس کا ان کے آرٹیکل یا امینڈمنٹ 1 کے تحت وہ اس میں ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے, اس لیے امریکہ کی ریاست کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, بحیثیت سرکار حکومت اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اور انفارچونیٹلی اس میں انٹرفیئر کر بھی نہیں سکتی. مذمتی بیانات وہاں چل رہے ہیں, پریزیڈنٹ براک اوباما نے مذمت کی, ہلری کلنٹن نے مذمت کی, لیکن یہ کیوں تاثر جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکی قیادت یا امریکی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ یہ جانتی ہے لیکن لوگوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ نوشین پہلے آپ اس کو بتائیے گا.
جی دیکھیں, میں بالکل آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں, میں بار بار یہ کہتی ہوں یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو چینلائز کریں, ان کو یہ بتائیں. یہ بات میں نے بھی کی تھی کہ جب ویڈیو آ گئی ہے, جب ہلری کلنٹن نے آ کے کہہ دیا ہے کہ ہمارا نہیں, اور اس قسم کے مسچیف مانگرز اور ہیٹ مانگرز تو دیکھیں ہر جگہ ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں, ان کے یہاں بھی ہیں, اور ایک کسی نے ایک شوشا چھوڑ دیا, بار بار امریکن کہہ رہے ہیں دے وی آر ناٹ ڈائریکٹلی ریسپانسبل. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے تھوڑا بہت معاملے کو ہینڈل کیا تھا, لیکن ایک دم, اور ہم صرف یہ چاہتے تھے ہمارے لوگ جی ہم ایک پروٹیسٹ کریں, ہم ان کے امبیسڈر کو بلا لیں, ہم ان کو جا کے اور پیسفل طریقے سے جو بھی ہو سکے گا. لیکن سڈنلی دیکھیں, یو مسٹ ریمبر نو بڈی ان دس کنٹری آس فار اے ہالیڈے, سڈنلی اسٹیٹ لیول پہ ایک ہالیڈے ڈکلیئر ہو گئی.
آپ کی پارٹی نے کیوں احتجاج نہیں کیا, آپ کی لیڈرشپ نے کیوں احتجاج نہیں کیا, آپ تو اتحاد کا حصہ ہیں اور آپ سمجھا سکتے تھے.
دیکھیں جی کہ فیڈرل اس پہ بیٹھ کے کیبنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ پرسوں یہ ہوگا. آئی تھنک اگر آپ پیپرز دیکھیں وہ دیکھیں, ہر بندے نے کہا کہ یہ دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اگر آپ کسی کو باہر لاتے ہیں پھر آپ ایز لیڈر بھی باہر لیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں, آپ مجھے بتائیں, جب یہ OBL انسیڈنٹ ہوا تھا, 2 گھنٹے کے اندر ہمارے صدر صاحب نے خط بھی لکھ دیا تھا اور اوباما صاحب سے بات بھی کر لی تھی. آپ فون اٹھاتے اور آپ کہتے کہ یہ بات ہے, اور اگر نہیں ہے تو آپ آ کے اس ملک کو ایڈریس کرتے اور بتاتے کہ میری بات ہوئی ہے صدر اوباما سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں انوالوڈ, ہلری کلنٹن سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ نہیں انوالوڈ, آپ خام خاص کی نفرت نہ بڑھائیں. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں, دس ہیز ٹو بی ڈن آن دس لیول.
ठीक है, और बड़ी एक ऑनेस्टी की जरूरत है, जो एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जो बातें हैं और जो एहसास लीडरशिप के अंदर में मौजूद है उसको कन्वे करने की जरूरत है पब्लिक तक भी। हम आपको बताते हैं कि अब ये सानिया तो हो चुका, बहुत सारे लोग उसमें मारे जा चुके, मीडिया ये बता रहा है कि तकरीबन 30 के करीब लोग उसमें मारे गए पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉक। इसके बाद रहमान मलिक साहब जो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके ख्याल में ये इसका अब हल क्या है और वो कैसे इससे निमटने जा रहे हैं इस जानी नुकसान से, एक सुनते हैं उनकी बात, फिर उस पर बहुत मुख्तसरन अपने पैनल से उनकी बात राय लेंगे।
जितनी भी वीडियोस हैं जो हमारे पास मौजूद है उन सब को प्रॉपरली एनालाइज करके उन लोगों की डिटेल निकालनी चाहिए हमें, ताकि उनको हम जहां हैं वहां से पकड़ सकें। जिनके पास स्नाइपर राइफल्स थी, पिस्टल्स था, फायरिंग कर रहे थे, इंशाल्लाह सब के घर तक पहुंचेंगे और उनको उस इंसाफ के कटारे में लेके आएंगे और इंशाल्लाह आई विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम कि आइंदा वो ऐसी कोई आके हरकत नहीं करेंगे।
जी बहुत मुख्तसरन प्रोफेसर मेहदीसन साहब, आपके ख्याल में क्या वाकईतन ऐसी एग्जांपल सेट होने जा रही है?
आज तक जो लोग पकड़े गए हैं दहशत गर्दी में और एक्सट्रीमिज्म पे, 98% जो लोग हैं वो बरी हो गए हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, रहमान मलिक साहब जो कुछ कह रहे हैं वो तो और बहुत कुछ कहते हैं मगर आज तक उसके जो फल है वो कभी सामने नहीं आया।
जी बहुत मुख्तसर है डॉक्टर खालिदा जकी साहब, आपके ख्याल में जब ये तय है कि ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर मेडिसन साहब ये कह रहे हैं बहुत वाजे है हिस्टोरिकली। जी जी प्लीज।
ये जो अमेरिका के बारे में कहा जाता है बार बार कि जी हम इसको नहीं रोक सकते, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं ये समझता हूँ कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह, लेकिन अगर कोई ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिससे 2 अरब लोगों को तकलीफ पहुंचती है और उनके राइट्स वायलेट होते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह के उसको कंडोन नहीं किया जा सकता, उस पे यकीनन एक्शन हो सकता है।
सही, अभी इसके लिए वो कह रहे हैं कि शायद अक्वाम मुत्तहदा में प्रेसिडेंट साहब ये बात करेंगे, अक्वाम मुत्तहदा को एक फोरम समझा जा रहा है, ओआईसी को एक फोरम समझा जा रहा है कि वो इसको इनिशिएट कर सकते हैं। डॉक्टर खालिदा जकी साहब, आपके ख्याल में क्या ये फोरम मौसर हो सकते हैं? और दूसरा ये भी कि जब हुकूमती सतह पे आपके ख्याल में कुछ टास्क बड़े बाजायर मुश्किल हों एक सर्टन एनवायरमेंट के अंदर, तो दावे करना क्यों कर गलत है, क्यों कर दुरुस्त बात नहीं है?
ये आप ठीक कह रहे हैं, एक सोसाइटी की तरफ से कलेक्टिव प्रोटेस्ट का मैसेज अगर भेजा जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है जरूर हो सकता है दूसरे फोरम्स पे। बाकी अपनी गवर्नमेंट और अपने मुल्क के अंदर वहाँ पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हमारी हुकूमत को, हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जो गाइड करते हैं यूथ को। मैं समझती हूँ ये दूसरी तरफ से देखें, ये पब्लिक हॉलीडे, फेसबुक को बंद करना, यूट्यूब को बंद करना, ब्लॉक करना साइबर स्पेस को, दोज आर नॉट रीजनेबल सोल्यूशन। तो एक टीचेबल मोमेंट था जिसमें गवर्नमेंट और हमारे लीडर्स पूरे बच्चों को यूनाइट कर सकते थे और एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकते थे। ये हिस्ट्री है हमारे पास,
और
पहला इवेंट नहीं है, पुराने इवेंट्स भी, उनसे एक लेसन सीखें, सिर्फ बातें ना करें, एक्शन की बात करें
जी।
और उसमें फिर आप एक बाहर की दुनिया को मैसेज भेजें कि हम इतने, हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी आवाम फूल बन जाती है छोटी सी बात पे, और हम एक अपना बढ़ के पहले से बड़ा एक कमजोर साइड उनको दिखा देते हैं और यहाँ के जो फूल्स हैं वो उससे फायदा उठाएंगे और ये कंटिन्यू।
आज एक बड़ी एक और एग्जांपल सामने आई इसी एहतजाज में, लीबिया के अंदर आपको मालूम है जहाँ पे एहतजाज की एक ऐसी मुतशद्दद सूरत थी जहाँ पे अमरीकी सफीर अपनी जान से हाथ धो बैठे, 3 और अमेरिकन पर्सनल जो थे इस कॉन्सुलेट के वो मारे गए। लेकिन आज उसी लीबिया के अंदर लीबियंस ने बेसिकली प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एक तरह से आइडेंटिफाई किया कि वो कौन लोग थे जो तशद्दुद, जो पुरअमन मुजाहिरों को तशद्दुद में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए थे। तो उन्होंने बेसिकली वो जो मिलिटेंट्स थे उन तक उनकी रसाई हुई और उनको उन्होंने अपने कंपाउंड से निकाला और भागने पे, फरार होने पे मजबूर कर दिया। वो उनके खिलाफ इस वक्त झड़पों में शामिल हैं और उनके लीबियंस की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपने दोस्त को लूज कर दिया है और ये हमारा कल्चर या हमारा मजहब नहीं है जो हमें तशद्दुद की तरफ मायल करे। लीबिया से जो ये एग्जाम्पल आ रही है हाजी हनीफ तैयब साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी मुआशरा भी इसको सुनने और कबूल करने को तैयार है?
नहीं, बिल्कुल तैयार है। असल बात यह है कि यहाँ भी खेल खराब करने वाले मिलिटेंट ही थे, جن کو میں نے تھوڑی دیر پہلے دو قسطوں میں بتانے کی کوشش کی. چلیے اب آپ نے لیبیا کی مثال دے کر میری بات کو اوتھینٹیکیٹ آپ نے خود ہی کر دیا. باقی ڈاکٹر میری حسن صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر 1.5 عرب 2 عرب لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا, ان کو تکلیف پہنچانا, یہ دس از ناٹ فریڈم آف ایکسپریشن. اس کی ہر ایک چیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. ان کا تعین کرنا اب یو اقوام متحدہ کی بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ پوری دنیا کے امن کی خاطر اب ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ایک ڈیفینیشن اس کی نئے سرے سے مرتب ہونی چاہیے, اس کی لمیٹیشنز کا تعین ہو جانا چاہیے تاکہ دنیا امن سے جی سکے اور دنیا میں یہ بد امنی کہیں بھی نہ ہو. باقی جو رحمت الرحمان ملک نے بات کی ہے, میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ شاید وہ ایسا کر سکیں,
ورنہ اس کے امکان ہے. نوشین صاحب, ایک تو جو ڈپلومیٹک اور کنونشنل فورمز ہیں, آپ کے خیال میں کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں انٹر فیتھ ہارمنی میں اور انٹر فیتھ ڈائیلاگ میں, اور مزید جو ایک گلوبل لیجسلیشن میں؟ اب تو چونکہ یہ گلوبل ولیج ہے تو انٹرنیشنل لاز میں کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں ان کو بنانے میں؟ یہ
جی بالکل صحیح بات ہے. اور ہم نے ایک دوسرے کے مذہب, دیکھا ہم تو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے بچپن سے کہ ہم نے ہر مذہب, ہر پروفیٹ اور ہر ایک کی عزت کرنی. ہماری طرف تو آپ کبھی ایسے نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہولی بک یا قرآن جس طرح جلایا گیا تھا فلوریڈا میں یا کچھ اس قسم کی. آپ بے شک پروٹیسٹ کرنے لوگ نکلتے ہیں لیکن کبھی کسی نے اس قسم کا انسیڈنٹ نہیں کیا کہ کسی ہولی بک کو یا کسی ہولی پروفیٹ کو اس طریقے سے مطلب غلط طریقے سے پورٹری کیا جائے, ٹوٹلی غلط طریقے سے. لیکن دیکھیں ہم, میں بار بار کہہ رہی ہوں, ہمیں یہ عقل ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی پرووک کر رہا ہے تو ہم پرووک نہ ہوں, اور ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے مذہب اور ہمارے جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں ہم ان کو فالو کریں. ہم نے کل فالو نہیں کیا, ہم اس کے الٹ پہ گئے ہیں.
اور کسی نے ایک بڑا اچھا تبصرہ لکھا تھا سوشل میڈیا پہ, آپ بھی جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے کمنٹس بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں, کسی نے لکھا تھا کہ جیسے عشق رسول میں سنت رسول کو بھلا دیا گیا. سنت رسول تو یہ تھی نا کہ آپ انسانیت امن اس کو برقرار رکھتے.
اور دوسرا میں رحمان ملک صاحب سے کمنٹ کرنا چاہتی ہوں, انفارچونیٹلی ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کی بات یہ ہے کہ وہ پہلے وارن کر دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, جب کچھ ہو جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا, اور جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کو پریزنٹ نہیں کرتا.
جی بالکل, اس کو سم اپ کیجیے گا پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, چونکہ وقت کی کمی ہے. آپ کے خیال میں, سوال وہی تھا, جو بیہیویئرز ہمیں لیبیا میں نظر آ رہے ہیں کیا سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اور بظاہر ہم یہ سنتے ہی آتے ہیں کہ بڑی کم تعداد میں ہیں جو متشدد جذبوں کے حامل لوگ ہیں, لیکن ڈومینیٹ وہی کرتے ہیں اس طرح کے واقعات میں.
دیکھیے, ایک تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ 90% لوگ جو تھے وہ پرامن تھے, کیونکہ جو امیج باہر گیا ہے اور اس ملک میں بنا ہے وہ بظاہر ان 10% جن کو کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر مذہبی بیٹھے یہاں,
حاجی حنیف طیب صاحب ہیں, جی جی,
وہ 10% جو لوگ ہیں انہوں نے جو امیج بنایا ہے اس نے ڈومینیٹ کیا ہے ساری دنیا میں ہمارے مذہب سے تعلق کو, کہ ہم کس طرح اپنے مذہب کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو سامنے رکھتے ہیں. یہ وہ 90% بیک گراؤنڈ میں چلے گئے
اور وہ چیز ڈومینیٹ کر گئے,
جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا ہے اور ساری دنیا میں ان کا بنایا ہوا امیج جو ہے وہ گیا ہے, جو یقیناً ایک نیگیٹو امیج ہے. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ سے مذہبی انتہا پسندوں کے بارے میں معذرت خواہانہ رویہ ہے, اور وہ کھل کے نہ تو بات کرنے کو تیار ہیں نہ ایکشن لینے کو تیار ہیں. لہذا مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ جو کچھ رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس پہ عمل بھی کریں گے. یہ بات ابھی 8-10 دن میں ہی سامنے آ جائے گی, لوگ بھول بھال جائیں گے اس کو اور وہ پھر دندناتے پھریں گے جن لوگوں نے یہ سارا کام.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. حاجی حنیف طیب صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر خالدہ زکی صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور نوشین سعید صاحبہ ممبر پارلیمنٹ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین, اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, آپ خود اس میں کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں. امن اسلام, امن اور سلامتی کے نام کا یہ مذہب ہے اور اس کا علمبردار ہے, تشدد کی کسی صورت گنجائش نہیں ہے. احتجاج بالکل بنیادی انسانی حق, بنیادی جمہوری حق, لیکن اس سے احتجاج کے اندر اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور ایک متشدد پکچر جو ہے وہ دنیا پہ پہنچانا, شاید اس کو دنیا کا کوئی بھی ایک ذی عقل ذی شعور آدمی اس کو سراہنے کی حمایت نہ کریں. آپ کا بہت شکریہ تمام لسنرز کا بھی آپ نے سنا اس سیگمنٹ پہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, امریکہ پاکستان تعلقات پہ بات کریں گے.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ نیلوفر مغل, جبکہ انجینئر ہیں ڈیرل اسمتھ. پروگرام کے سلسلے میں ہم پاکستان امریکہ تعلقات پہ بات کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر یہاں امریکہ میں موجود ہیں, تھنک ٹینکس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں, امریکہ کی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. گزشتہ روز ان کی امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی. ہلری کلنٹن نے پاکستان کے اندر اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے جس میں احتجاج ہنگامی ہو رہی ہیں, انہوں نے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا جو انہوں نے سیکیورٹی ارینجمنٹس کی ہیں امریکہ کے کونسل خانے اور امریکہ کے سفارتکاروں کے تحفظ کے لیے اور ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. مین وائل ان کے اس دورے کے دوران جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, رات کو یہاں پہ امریکی سینٹ کے اندر ایک بل منظور کیا گیا ریپبلکنز کی جانب سے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایسے ممالک جو امریکہ کا احترام نہیں کرتے, اس کے فلیگ کا احترام نہیں کرتے, اگین اس کا تعلق کرنٹ جو مظاہرے اینٹی اسلام بنائی گئی فلم کے خلاف, لیکن یہ مظاہرے براہ راست یہ یوں ریفلیکٹ کرتے ہیں جیسے اینٹی امریکہ مظاہرے ہو رہے ہوں, تو اس ریفرنس میں کہا گیا کہ جب وہ ہمارے فلیگ کا احترام نہیں کرتے تو ہم انہیں امداد کیوں کر دے رہے ہیں. لیکن اس بل کو یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, منظور اس بل کو کہنا چاہیے کہ کثرت رائے سے نامنظور کر دیا گیا. یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی بات ہو سکتی ہے. ہم اس پہ انالیسز لیں گے اپنے ماہرین کا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, ممتاز تجزیہ کار ہیں, بین الاقوامی ایشوز کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں, پاکستان امریکہ تعلقات کو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بےحد شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو سے پہلے ایک بہت مختصر سی ہم آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں حاجی عدیل کی, جو کہ چیئرمین سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کی, امور خارجہ کمیٹی کے. وہ ان ڈیولپمنٹس پہ اور خاص طور پہ یہ جو بل مسترد ہوا ہے, ترمیمی بل جو تھا, اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟
امریکن سینٹ میں وہ بل ریجیکٹ کر دیا گیا جس کے تحت یہ تھا کہ امداد کو پابند کیا گیا تھا شکیل افریدی کی رہائی کے ساتھ. یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے, اور جب سے نیٹوس کی سپلائیز بحال ہوئی ہیں میرے خیال میں دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات معمول کی طرف آئیں, بہتری کی طرف آئیں, اور دہشت گرد ہمارے سب کا مشترکہ دشمن ہیں, ان کو ہم مل کر شکست دیں.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو تعلقات کی بحالی خاص طور پر نیٹو سپلائی کی بات کا وہ انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہے, ایک طرف تو تعلقات بحال ہوتے نظر آتے ہیں لیکن پھر درمیان میں پاکستان امریکہ تعلقات میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اریٹنٹس ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں. ابھی یہ جو متنازع فلم کا معاملہ ہے, اس پہ احتجاج, اور خاص طور پہ امریکہ مخالف جو سینٹیمنٹ نظر آ رہے ہیں اپوزیشن میں بھی اور باقی سیگمنٹس کے اندر بھی, آپ کے خیال میں ان کا کیا امپیکٹ ہے؟ اور ان حالات میں جب پاکستان کی قیادت امریکہ میں ہے, قیادت اس سینس میں کہ وزیر خارجہ یہاں پہ موجود ہیں اور پریزیڈنٹ زرداری پہنچنے والے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کے لیے, تو آپ کے خیال میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیسے بریج اپ کر سکتے ہیں ان ریلیشن شپ کو؟
دیکھیں یہ جو اس وقت ڈائیلاگ چل رہے ہیں, یہاں بھی پاکستان میں بھی آمد ہوئی تھی مارک گروسمین کی, اب پاکستان کی وزیر خارجہ وہاں موجود ہیں. بنیادی طور پر جو عدم اعتماد پیدا ہوا ہے 2011 میں, ایک تو اس کو کم کرنا ہے, دوسرا کوشش یہی ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ چل رہا تھا پاکستان اور یو ایس کا, جو کہ سلالہ چیک پوسٹ کے حملے سے رکا, جس میں نہ صرف سیکیورٹی بلکہ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو بھی ڈیبیٹ کیا جاتا تھا, اس کو دوبارہ وہ ریوائیو کریں گے تاکہ پاکستان کو اکنامک اسسٹنس جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جائے, یا جو اس وقت رفتار ہے اس کو تیز کر دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے ایک فلم کا اور اس کے بعد پاکستان میں ایجیٹیشن کا, اس سے بھی ایک سٹرین, ایک دباؤ سا پیدا ہوا ہے, اس کو بھی جو ہے رفع کیا جائے گا, جہاں ایک طرف پاکستان اپنی جو شکایت ہے اس فلم کے بارے میں وہ امریکی حکام سے کر دی ہے, اور یونائٹڈ نیشن میں جب جنرل اسمبلی میں صدر زرداری تقریر کریں گے اگلے ہفتے, تو یہ ایشو یو این کے لیے بھی ریز کیا جائے گا.
آپ کے خیال میں اگر پریزیڈنٹ زرداری اس معاملے کو اٹھاتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی ہوگی, اور اس وقت جو پاکستان کے اندر اکثریت ہے عوام کے جذبات کی اس کی نمائندگی بھی ہوگی, لیکن فورم کی جو اپنی یہ کہنا چاہیے جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر اس کی کتنی گنجائش ہے, اور یہ فورم کیا واقعتاً کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟
دیکھیے وہ ایشو کو ریز کریں گے, لیکن یہ کہ معاملہ یہ حل نہیں ہو سکے گا. البتہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور امریکہ کی حکومت صرف اس واقعے کی وجہ سے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کرے گی, تعلقات اپنی جگہ چلیں گے اور میرا خیال ہے بہتری کے امکانات ہیں, شکایات اپنی جگہ جو ہیں وہ رہیں گی, لیکن تعلقات توڑنے کا کوئی ارادہ نہ امریکہ کا ہے نہ پاکستان کا ہے. اور جو یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے وہ تو ایک جو ہے محدود حیثیت رکھتا ہے, جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ اور ممالک اور او آئی سی بھی ایشو کو ریز کرے گی, تو اس میں معاملے ڈسکس ہوں گے, لیکن کوئی ایسی واضح پالیسی کی فی الحال ہمیں کوئی یونائٹڈ نیشن سے امید نہیں.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں, آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی, آپ کا بے حد شکریہ. سامعین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں اسپورٹس پہ بات کریں گے, ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-8900.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن, پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں ڈیرل سمتھ. بعد ہم کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ, یہ پیشن اپنے طور پہ جاری ہے اور پہلا جو اس کا فیز ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پہلا مرحلہ ہے, اس میں میچز کچھ زیادہ جاندار نہیں ہونا تھا, لیکن آج کے دونوں میچز دو چار بڑی ٹیموں کے درمیان تھے. یعنی پہلا میچ جو ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا, بارش سے یہ متاثرہ میچ تھا اور 20 اووروں کی بجائے اس کو مزید کٹ انٹو شارٹ 7 اوورز تک اس کو محدود کر دیا گیا, اور 7 اوور میں کافی مار داڑ ہوئی, لیکن سری لنکا کی ٹیم جس کو توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ اس کو بہتر رسپونڈ کر سکتی, بڑے مارجن سے اس میچ میں بھی ہار گئی. 32 رنز بنا سکی, 78 رن سکور کیے تھے 7 اوور میں ساؤتھ افریقہ نے, اور بڑی جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا ای بی ڈی ویلیئر نے, 15 گیندوں پہ 30 رنز سکور کیے, تو یہ ان کی بیسٹ اننگ تھی ان کے سکور کی. اور اس وقت دوسرا میچ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان جاری ہے. یحییٰ حسینی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, آپ انہیں جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ دیکھتے ہیں اور اسپورٹس کے اینکر ہیں اور انالسٹ کے طور پہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. یحییٰ بہت شکریہ, پہلے تو آپ ہمیں چاہیں تو ہمیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان میچ جاری ہے, اسکور کہاں تک پہنچا ہے؟
اسد ابھی اسٹارٹ کیا ہے اور 5 رن آسٹریلیا کا اسکور ہے کسی نقصان کے بغیر, 192 رن کے عدد کے تحت ہوگا.
جی تو اب اسی میچ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ 192 بہت بڑا ہدف ہے اور ویسٹ انڈیز نے جو سیٹ کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ ویسٹ انڈیز کو انڈر ایسٹیمیٹ تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر پوٹینشیل ہر وقت رہتی ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے, تو کیا آج اس کی پرفارمنس واقعی انڈر ڈاگز والی نہیں ہے؟
سب کی آپ نے بات کی, میں اس سے پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بہت زیادہ گریٹ ضرور کر رہے ہیں, اور شاید کرس گیل کی موجودگی, مارلن سموئل کی اس ٹیم میں موجودگی, کیرن پولارڈ اس ٹیم میں موجود ہے, اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس اسپن بالنگ میں نارائن کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے لوگ اس ٹیم کو بہت زیادہ ریٹ کر رہے ہیں, لیکن آل ڈیپینڈ کرس گیل کی بیٹنگ, جنہوں نے آج 50 تو کیے ہیں, لیکن اگر وہ مزید بیٹنگ کرتے تو شاید 200 کا حصہ بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بور کر سکتی تھی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس گروپ میں جو وہاں پر آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو ہرایا تھا, اور آج ویسٹ انڈیز کی ٹیم اگر آسٹریلیا کو ہراتی ہے, بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک اچھا اسکور انہوں نے کیا ہے, لیکن آج آسٹریلیا کا ریئل ٹیسٹ ہے, جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ٹورنامنٹ میں اگر کوئی ایک اچھی بیٹنگ لائن اپ ہے تو وہ آسٹریلیا کی ہے, تو آج آسٹریلیا کی ٹیم کس طرح مقابلہ کرتی ہے ویسٹ انڈیز کا, یہ سب سے امپورٹنٹ.
یا اس سے پہلے جو میچ دیکھا گیا ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان, اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے, اگر ٹی ٹوینٹی تو چھوڑ دیں, 7-7 اوور کا بھی میچ ہوگا تو اگین آپ کو اپنی بیسکس کی طرف آنا ہوگا. بالر اگر اچھی لائن اینڈ لینتھ پہ گیند کر رہا ہے, اس کو سیم کر رہا ہے, تو جتنے بھی اچھے بیٹس مین ہوں, دلشان ہوں, سنگاکارا ہوں, ان کو کھیلنے میں مشکل ہوگی, مار نہیں سکیں گے جو نظر آیا. اور دوسری بات, یعنی ہر بال پہ آپ نے گھما کے نہیں مارنا, ٹیسٹ کیلیبر کے جو پلیئر تھے ہاشم معاملہ, جس طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کی, دیکھ بھال کے انہوں نے شارٹ سلیکشن تھی ان کی, تو 7 اوروں میں بھی انہوں نے یہ میسج دیا کہ آپ اندھا دھند بیٹ نہیں گھما سکتے ہیں. کیسے دیکھیں گے آپ اس میچ میں جو بیسیکلی میسج ریفلیکٹ ہوا ہے اس کو؟
تھوڑا یہاں میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا سب, کیونکہ پراپر میچ جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ, اس کے بعد 50 اوور کی کرکٹ, اور اب ایک نئی جدت کرکٹ میں 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ایک اننگ پر مشتمل T20 کرکٹ, اور 20 اوور کا کھیلنا ہو تو پھر کم از کم 5 اوور ضرور ہونا چاہیے T20 کرکٹ کے قواعد کے مطابق. تو چونکہ بارش کی وجہ سے میچ تھوڑا سا ریڈیوس کیا گیا, تو 7 اوور کی اننگ تک میچ کو لے کر گیا. تو اب 7 اوور کا مطلب یہ ہے کہ 42 گیندیں آپ کو کھیلنی ہے, تو 42 گیندوں پر تو آپ کو بلہ چلانا ہے, رنس آپ کو ضرورت ہوگی چاہے وہ کسی بھی طرح آپ کو ملے. جہاں تک آپ نے ہاشم عاملہ کی بات کی, ہاشم عاملہ نے جو ہے وہ امپروائز کیا, ہاشم عاملہ نے غیر ضروری طور پر ہٹنگ نہیں کی, لیکن وہاں پر رچرڈ لیوی موجود تھے, وہاں پر باقی کھلاڑی موجود تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہاشم عاملہ چلے نہیں تو وہ آؤٹ ہو گئے. آپ جب 7 اوور کا کھیل کھیل رہے ہیں اور پھر اسکور بورڈ پر جنوبی افریقہ نے پہلی 60+ رنس کر دیے, تو چاہے پھر تلکر رتن دلشان, چاہے مہیلا جے وردھنے ہو, چاہے کمار سنگر ہو, اگر آپ کو ابتدائی گیندوں پر متواتر اور تواتر کے ساتھ باؤنڈری نہیں ملیں گی تو آپ پریشر میں آئیں گے, پریشر میں آئیں گے تو پھر آپ آؤٹ ہوں گے جس طرح شری لنکا کے کھلاڑی ہوئے.
صحیح. تو اچھا آپ کے خیال میں یہ, اب پاکستان کے پوٹینشیل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ ہے اور اگین یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میچ بھی بارش سے متاثر ہو سکتا ہے, مزید اس کے اوور کم ہو سکتے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟
دیکھیں اس میدان پر 8 مئی 2011 کو پاکستان کی ٹیم کو ڈراؤنا خواب دیکھنے کو ملا تھا جب اس میدان پر ورلڈ کپ 2011 کا میچ پاکستان کھیلا تھا, اور اس میچ میں کامران اکمل نے 1 2 نہیں 3 کیچ چھوڑے تھے, اور اس میچ میں 131 رن اسکور کیے تھے جو موجودہ کپتان ہے نیوزی لینڈ کے راس ٹیلر نے, اور وہ آخری میچ ثابت ہوا تھا شعیب اختر کے کریئر کا. تو آپ انڈر اسٹیمیٹ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو, جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف کل میچ کھیلا ہے, اور دباؤ پاکستان پہ ہوگا, نیوزی لینڈ کے اوپر نہیں ہوگا. برینڈن میکلم کا سینچری کرنا, مارٹن گپٹل اچھی فارم میں ہے, ٹیم ساؤتھی پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ٹیم کی بیٹنگ میں غیر مستقل مزاجی. ہم بات بار بار یہ کر رہے ہیں کہ ہماری بالنگ بہت اسٹرانگ ہے, اگر آپ کی بالنگ اسٹرانگ ہے تو آخری 3 میچوں میں آپ کے خلاف 150+ رنز ہوئے, سیدھا مطلب یہ ہے کہ.
اور بالنگ میں بھی فاسٹ بالنگ شعبے پہ تو آپ کے کوشچن مارک لگے ہیں نا, فاسٹ بالنگ کا شعبہ تو کمزور نظر آتا ہے بالنگ میں, اسپن میں یس اگر اسپن کلک کر جائے تو پاکستان کی بالنگ مضبوط ہے, لیکن فاسٹ بالنگ کا شعبہ تو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے.
اسد اگر آپ کو کل میچ جیتنا ہے اور کل میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جو ہے چاروں خانے چیک کرنا ہے, پھر آپ کو اپنے فاسٹ بالرز پر بہت زیادہ انحصار کرنا ہوگا, کیونکہ ابتدائی اوور میں اگر آپ کے فاسٹ بالر توقعات پر پورا نہیں اترتے تو دباؤ پاکستان ٹیم پر ہوگا, کیونکہ جب تک سعید اجمل گیند کرنے کے لیے آئیں گے, جادوگر اسپنر گیند کرنے کے لیے آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ ختم کر دیں برینڈن میکلم, ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ٹارگیٹ برینڈن میکلم ہو, لیکن راس ٹیلر اور مارٹن گپٹل کو آپ نہیں دے سکتے.
شاہد افریدی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کافی اپسیٹ نظر آتے ہیں اپنی پرفارمنس سے بھی, لیکن اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک کلک ایک ناک پلیئر کو واپس اپنی فارم میں لے کے آ جاتی ہے, اپنے کانفیڈنس میں لے کے آ جاتی ہے, شاہد افریدی کے ان فارم ہونے کا یا ان کے برے دنوں کا یا بیڈ پیچ کا دورانی آپ کے خیال میں کیوں طویل ہوتا جا رہا ہے؟
ڈائسی پیچز کھلاڑی کے کریئر میں آتے ہیں, کھلاڑی کے کریئر ہی میں اس طرح کے پیچز آئیں گے. شاہد افریدی نیوزی لینڈ کے خلاف بڑے کامیاب کھلاڑی رہے ہیں, انہوں نے 8 میچوں میں 135 رنز اسکور کیے ہیں, نیوزی لینڈ کے خلاف 12 وکٹیں لی ہیں, تو ان کی پرفارمنس خاصی شاندار رہی ہے. جو پاکستان نے آخری T20 کرائسٹ ٹیسٹ میں 2010 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا, اس میچ میں شاہد افریدی نے ایز اے کیپٹن 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا, 14 رنز دے کر. اور میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ شاہد افریدی کو اس وقت آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ایک ایسا کھلاڑی جس کے کریڈٹ پر 27 ٹیسٹ میچ, اس کے کریڈٹ پر 50 T20 میچ, اس کے کریڈٹ پر 349 وکٹوں کا میچ ہے, اس کھلاڑی کو آپ رہنے دیں.
یہ بتائیے, یہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ سپر 8 میں آپ وہی جو جن ٹیموں کے بارے میں توقعات رکھی جا رہی تھی وہی جائیں گی یا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان اگر نیوزی لینڈ کے خلاف ہارتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی بنگلہ دیش ایک چیلنج بن سکتا ہے.
بالکل اسد آپ نے صحیح کہا, اور پاکستان کے لیے کچھ لوگ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ 3 دن میں بھی یہ ٹورنامنٹ ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ 23 کو پاکستان پہلا میچ کھیلے گا,
25 کو دوسرا
میچ بنگلہ دیش سے کھیلے گا, تو بنگلہ دیش کو بھی اگر آگے بڑھنا ہے تو اب ان کو ہار جو ہے ان کے لیے بالکل ناممکن چیز ہے, جب وہ ہار گئے تو پھر ان کے لیے گھر جانا ہوگا, جیت گئے تو پاکستان کے لیے وہ مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا یحییٰ حسینی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے اپنا انالیسس دیا اس کرنٹ T20 پہ اور ہمیں اپڈیٹ بھی کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تھیں ہمارے ساتھ نیلوفر مغل جبکہ انجینئر تھے ڈیرن اسمتھ. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.